الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسولوں کلو من الطیبات جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو نیک عمل کرو وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم بے شک میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں جتنے بھی رسول اور انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان سب سے یہ خطاب ہے یا ایھا الرسل الف لام استغراق کا ہے تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام رسول علیہم الصلاۃ والسلام وہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو حفاظت اور عصمت حاصل ہوتی ہے معصوم ہوتے ہیں اصل میں حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ نیک عمل کرو اچھی طیب اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو اس آیت سے ہی معلوم ہو گیا صاف اور واضح طور پر کہ نیک اعمال میں نیک اعمال کے کرنے میں حلال رزق کو بہت دخل ہے رزق حلال کا بڑا دخل ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کوئی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سنیے. فرمایا یا سعد اقض مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. اے سعد اپنا کھانا طیب کر لو حلال کر لو جو کھانا ہے وہ حلال کھاؤ. تکن مستجاب الدعوہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے تم جو دعا کرو گے قبول ہوگی. بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا اور بات بھی صحیح ہے. حجاج ابن یوسف سب جانتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. جب یہ حاکم گورنر بن کر آیا عبد الملک ابن مروان کا تو اس کو بتایا گیا کہ بغداد میں ایک مستجاب الدعوات لوگوں کی پوری جماعت ہے. اللہ والوں کا ایک بہت بڑا ایک طبقہ یہاں پر اللہ والوں کا موجود ہے. جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ یتیموں کے گھر کہاں کہاں ہیں. اب اس نے اپنی سی آئی ڈی سے یتیموں کے گھر پتہ کرائے. ان گھروں سے مال لوٹا گیا اور مال لوٹ کے پھر اس نے کہا ان اللہ والوں سے کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ذرا تشریف لائیے. ان کو کیا معلوم اللہ والے تو ہوتے ہیں مگر عالم الغیب نہیں ہوتے. ان کو جب دعوت کھلا دی اسی مال سے یتیموں کے مال سے پھر اس نے کہا کہ اب میں محفوظ ہوں آپ جو میرے خلاف دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی. اور بعد میں ہوا بھی وہی جو کچھ اس نے ظلم کیے کرتا رہا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا. تو یہ بات ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات کھاؤ حلال کھاؤ نیک عمل کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اکل فیبا, جس نے حلال کھانا کھایا, جس کا کھانا حلال کا ہو, وعمل فی سنہ, اور اس نے اعمال کیے سنت کے مطابق, اعمال اس کے ساری زندگی کے عمل ہر ہر عمل سنت کے مطابق تھا, وامن الناس بوائقہ, اور لوگ اس کے اس کی طرف سے تکلیفیں لوگوں کو نہیں پہنچی, لوگ اس کی طرف سے محفوظ رہے, نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائی, دخل الجنہ, فرمایا یہ شخص جنت میں داخل ہو. ایک دفعہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے, ہم نے یہ اپنے حضرت سے یہ واقعہ سنا کہ دریا میں اتر گئے اور لنگی پہنے ہوئے تھے حضرت, لنگی بھی اتار دی, لنگی اتار کے ہمارے حضرت کے حوالے کر دی, فرمایا دیکھو اس وقت پانی میرا لباس ہے, میرا سطر پانی نے ڈھانپا ہوا ہے, دریا کے پانی نے, لباس جو تھا دنیا کا یہ بھی میں نے اتار دیا, یہ پانی لباس ہے, بس اسی سے سطر چھپا ہوا ہے, اور پھر چلو بھر کے پانی پیا, تین گھوٹ پانی بھی پی لیا, بسم اللہ پڑھ کے دریا کا پانی میٹھا پانی پی لیا, اور فرمایا پیٹ خالی تھا, حلال اس کے پانی کے حلال ہونے میں کوئی شک ہے؟ دریا کا پانی ہے, اس پہ کسی کا حق نہیں ہوتا, لہذا حلال ہے, لہذا وہ پی لیا. فرمایا میرے پیٹ میں حلال کا رزق ہے, اور میرا جو اس وقت سطر ہے کپڑے ہیں وہ بھی بالکل 100% حلال کے ہیں, اور پیٹ میں رزق بھی 100% حلال کا ہے, پانی بھی پی لیا. اگر یہ لنگی جو اتاری ہے اس کے اندر کچھ حرام کا شائبہ تھا تو وہ بھی اب تو اتار دی, کوئی ایک آدھ پیسہ حرام کا ہو وہ بھی اتار دیا, تو اب 100% حلال کا لباس ہے اور 100% حلال میرے پیٹ میں ہے. اب دعا کر, کھڑے ہو کے دعا کی, دیر تک دعائیں فرماتے رہے کہ انشاءاللہ یہ دعائیں اس طرح دعا قبول ہو جائے گی کہ اللہ اب تو حلال کا ہے, کپڑے بھی حلال, سطر بھی حلال کا ہے, پیٹ میں بھی حلال کا مال ہے, اب تو آپ قبول فرما لیجیے دعا. دیکھا آپ نے اہل اللہ کو, اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کس کس راستے سے سجاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کرو گے تو یہ راستہ ہم تک پہنچنے کا ہے. سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں, وہ خود بتلاتے ہیں کہ آؤ اس راستے سے آ جاؤ. اسی لیے جب مشرکین کے دور میں, مشرکین مکہ کے دور میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی, آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ تصویروں میں بھی دیکھتے ہیں, اور جو جن کی حاضری ہوئی ہے انہوں نے وہاں خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے حتیم کا, اس کو حتیم کہتے ہیں, دائرہ بنا ہوا ہے نا, ایک دیوار اٹھی ہوئی ہے دائرے کی شکل میں, اور وہ میزاب والی جہاں پرنالہ ہے اس دیوار کے سامنے ہے یہ حتیم. یہ کیا ہے, یہ حتیم کیا ہے؟ اصل میں مشرکین نے یہ طے کیا تھا, اب آپ اندازہ لگائیے, مالوں کا لوٹنا, قتل و غارت گری کرنا, قافلوں کا لوٹ لینا, بیسوں سال تک جنگوں کا جاری رہنا, ذرا ذرا سی بات پر, کبھی پانی پہلے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, الطاف حسین حالی نے کہا ہے, یہ حال تھا ان لوگوں کا, بات بات پہ جھگڑے اور بیسوں سال جنگ رہتی, یہ ان کا حال تھا. مگر جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو عہد کیا سب نے کہ دیکھو بھائی ایک ایک پیسہ اس میں حلال کا لگے گا, حرام پیسہ مت لگانا, یہ اللہ کا گھر ہے. لہذا حلال پیسے سے تعمیر شروع کی, وہ حلال پیسہ تھا ہی اتنا کہ اتنی ہی تعمیر ہو سکی, ورنہ بیت اللہ تو پورا یہ حتیم کا حصہ بھی شامل ہے بیت اللہ میں, کعبۃ اللہ میں, وہ اتنا ہی ہو سکا تو حتیم کی دیوار اس کو ایک دائرہ بنا کے چھوڑ دیا کہ بیت اللہ تھا تو یہاں تک, مگر ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے حلال کے. اندازہ مشرکین کا یہ حال بتا رہا ہوں آپ, آج ہمارا کیا حال ہے ہم سوچیں, ہے ہمارا کیا حال ہے, وہ ایک شاعر نے کہا ہے, ذرا شعر سن لیجئے, بہت مزیدار شعر ہے, بہت مزیدار شعر پیش کر رہا ہوں اس وقت. کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال, کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال, ہٹے ہائے ہٹی رہے رام و لال. یہ ہا جو ہے یہ ہائے تجوید میں اس کو ہائے ہٹی کہا جاتا ہے, کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال, ہٹے ہائے ہٹی رہے رام و لال. اب حرام سے ہا کو نکال دیجئے تو کیا بچ گیا؟ رام. یہ بھی ہندوؤں کا بھوت ہے, ہندوؤں کا خدا ہے. اور حلال سے آپ اس کو نکال دیجئے لال, تو لال بچا. تو یہ لال بھی بھوتوں, ان کے ہندوؤں کے نام ہوتے ہیں. لال بابو, لال بابو پرشاد. کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال, ہٹے ہائے ہوتی رہے رام و لال. بس اب آپ رام و لال ہی چل رہا ہے ہمارا. ہائے ہوتی ہٹ گئی, حرام حلال کی تمیز ہی ہٹ گئی. یہ مشرکین کا میں حال آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے عہد کیا تھا اور اس کی عہد کی اس حد تک پاسداری کی کہ ان کے پاس پیسے نہیں بچے تو انہوں نے تعمیر ہی ختم کر دی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ. وہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے, ندی کے کنارے کنارے وہ جا رہے تھے. وہاں سے ایک سیب تیرتا ہوا ان کو نظر آیا ندی کے پانی میں. انہوں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. بعد میں اندازہ ہوا, تنبیہ ہوئی کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں, یہ تو سیب کا باغ یہاں موجود ہے, اس کے یہاں سے آیا یہ, اور یہ اس کے مالک کے بغیر پوچھے میں نے کھا لیا. تقویٰ تھا ان کا, تنبیہ ہوئی, لہذا مالک کو تلاش کیا. عبداللہ سومیعی رحمہ اللہ, وہ بھی اللہ والے آدمی تھے, وہ اس باغ کے مالک تھے. ان سے جا کے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے باغ کا ایک جو سیب ہے وہ تیرتا ہوا آ رہا تھا, میں نے کھا لیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف فرما دیں. وہ سمجھ گئے بھائی صوفی آدمی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, لہذا فرمایا کہ ایسے نہیں معاف کروں گا, ایسے تو معاف نہیں ہوگا, البتہ میری بیٹی ہے ایک اور وہ آنکھوں سے نابینا ہے اور ہاتھوں پیروں سے مفلوج ہے, کانوں کی بہری ہے اور زبان کی بھی گونگی ہے, اس سے شادی کر لو بس پھر میں معاف کر سکتا ہوں ورنہ میں نہیں کرتا, جاؤ معاف. انہوں نے اب مرتے کیا نہ کرتے, انہوں نے سوچا بھائی آخرت میں حساب دینے سے بہتر ہے ایسی لڑکی سے یہیں شادی کر لو, جو تکلیف ہے یہیں اٹھا لو, آخرت کا معاوضہ تو بہت بہت مشکل ہو جائے گا. لہذا انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, میں تیار ہوں آپ کی بچی سے شادی کرنے. شادی ہو گئی. جب خلوت میں پہنچے اپنے بیگم کو انہوں نے دیکھا تو وہ تو انتہائی حسین خوبصورت, آنکھیں بھی اس کی صحیح سلامت, کان بھی ٹھیک تھے, زبان بھی صحیح تھی, ہاتھ پیر بھی صحیح کام کر رہے تھے. اب وہ نکل کے بھاگے اپنے سسر کے پاس, شیخ عبداللہ سومعی کے رحمہ اللہ کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے کس سے, وہاں تو کوئی نامحرم عورت بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی نابینا ہے اور زبان کی گونگی ہے, ہاتھ پیر اس کے مفلوج ہیں اور کانوں سے بہری ہے, وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے نیت یہ کی تھی کہ آنکھوں سے نابینا ہے, مطلب یہ کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا, اتنی نیک ہے میری بیٹی کہ اس نے نامحرم کو دیکھا ہی نہیں آج تک, اور کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنی, ہاتھ پیر اس کے مفلوج ہیں یہ اس لیے کہا تھا کہ ہاتھوں پیروں سے کوئی اس نے غلط کام نہیں کیا, پیروں سے غلط جگہ چل کر نہیں گئی, ہاتھ سے کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, کوئی جرم نہیں کیا اس نے, اور زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے زبان سے بھی آج تک کوئی غلط بات نہیں نکالی, میری بیٹی اللہ کی ولیہ ہے اس لیے کہا تھا, اور وہ تو آزمائش تھی. بہرحال پھر دونوں کی شادی ہوئی تو اولاد پتہ ہے کون پیدا ہوا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ, یہ ان کے صاحبزادے تھے ابو صالح موسیٰ رحمہ اللہ. ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ تھا. باپ بھی اللہ والا, بیوی بھی, ماں بھی اللہ والی, تو بیٹا پھر دیکھیے کیسی نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ ہے حلال کی, حق حلال کی کھانے کا ثمر, اس کا یعنی اس کا انعام. دو میاں بیوی ایسے تھے جن کے یہاں جب بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو انہوں نے عہد کیا کہ دیکھو ہم عہد کرتے ہیں اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا تو ہم توبہ کر لیں گے، فوراً توبہ میں دیر نہیں لگائیں گے۔ تو دونوں نے عہد کر لیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو ایک دن پڑوس میں سے بغیر پوچھے ان کی کوئی چیز اٹھا کر لے آیا۔ اب دونوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے بیٹے نے آج یہ کیا حرکت کی ہے کہ بغیر پوچھے پڑوس کے چوری چھپے اور یہ چیزیں اٹھا کر لے آیا۔ تو انہوں نے، شوہر نے بیوی سے کہا، بھائی تم سوچو، مجھ سے تو جو گناہ ہوا میں نے فوراً توبہ کر لی تھی، تم سوچو تم سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا۔ تو وہ سوچتی رہی، بالآخر اس نے کہا کہ ہاں، یہ جو پڑوس کا درخت ہے، پڑوسیوں کا، میں نے ایک دن ہاتھ بڑھا کر ایک پھل توڑ لیا تھا اور وہ کھا لیا تھا، اور یہ شاید اسی کا اثر ہے۔ اس نے کہا ہاں، اسی کا اثر ہے، اسی کا اثر لگتا ہے۔ اللہ، شیخ میاں جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہاں رہتے تھے ہندوستان میں، ان کا معمول یہ تھا کہ صبح کو فجر کے بعد وہ جنگل جاتے تھے اور گھاس توڑ کے لاتے تھے، اور لوگ پہلے ہی سے ان کے، چونکہ اللہ والے تھے، پہلے ہی سے لوگ ان کے انتظار میں ہوتے تھے۔ جو ان کی گھاس کو پہلے ہاتھ لگا دیتا تھا اس کو بیچتے تھے، اور چار آنے سے کم نہیں لیتے تھے، چار آنے سے زیادہ نہیں لیتے تھے، بس چار آنے میں گھاس بیچ دیتے تھے۔ سارا دن فارغ اللہ اللہ کرنے کے لیے، بس صبح صبح ان کا یہ کام ہو جاتا تھا، لوگ پہلے ہی انتظار میں ہوتے تھے ان سے خریدنے کے لیے۔ تو چار آنے کا کرتے یہ تھے کہ ایک آنا اپنی والدہ کو لا کر دیتے تھے، ایک آنا اپنی ضرورت کے لیے رکھتے تھے، ایک آنے سے گھر کا خرچ چلتا تھا، اور ایک آنا رکھتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی دعوت کے لیے، ہر مہینے میں وہ دعوت کرتے تھے ایک مہینے بعد۔ اب وہ ایک ایک آنا کر کے جمع ہوتا تھا تو ایک مہینے میں اچھی رقم ہو جاتی تھی۔ اس وقت ایک آنا بھی بہت ہوتا تھا، آج کل تو ایک آنے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، آپ کسی مانگنے والے کو بھی دے دیں تو آپ کو واپس دے دے گا کہ تم ہی لے لو۔ مگر اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی، اچھی خاصی رقم تھی۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر، مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، یہ تمام حضرات ان کی میاں جی عبداللہ کی دعوت میں شرکت کے مشتاق رہتے تھے۔ مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا تھا میاں جی عبداللہ کی دعوت کا، اتنا پاکیزہ اتنا طیب ان کا مال ہوتا تھا کہ سارے مہینے اس کے انوارات محسوس ہوتے رہتے تھے، سارے مہینے نیکیاں کرنے کو جی چاہتا تھا، نیکیوں کی طرف دل کا میلان ہوتا تھا، عجیب ان کے طیب اور حلال مال ہوتا تھا۔ تو اکابر کو بھی ان کی دعوت میں شریک ہونے کا گویا شوق ہوتا تھا، مشتاق ہوتے تھے۔ تو انہوں نے وہ فرماتے تھے اکابر حضرات سے کہ میں تو پکانا نہیں جانتا زیادہ اچھا، تو کبھی کبھی مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بھی تھے اور پکانا بھی خوب جانتے تھے، تو کبھی یہ پکا کے کھلاتے تھے سارے اکابر، پیسے وہ دے دیتے تھے اور پھر یہ بازار سے لا کر سامان لے کر اور پھر اکابر کی دعوت کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال ہر مہینے دعوت ہوتی تھی، اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو انتظار رہتا تھا کہ اب کون کب دن وہ آئے گا کہ میاں جی عبداللہ ہماری دعوت کریں گے حلال طیب مال سے۔ اور حلال کے مال سے اللہ تعالی دل میں بھی عجیب قوت اور بہادری اور شجاعت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، امیر دوست محمد خان رحمت اللہ علیہ، یہ افغانستان کے والی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ افغانستان پر کسی نے حملہ کر دیا دشمن نے، اور کچھ علاقہ بھی قبضہ کر لیا، امیر دوست محمد خان نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا ایک لشکر دے کر کہ جاؤ مقابلہ کرو اور جو علاقہ ہمارا مقبوض ہو گیا ہے اس کو واپس لو. بعد میں اطلاع یہ موصول ہوئی کہ امیر دوست محمد خان کے بیٹے کے بارے میں ان کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کو شکست ہو گئی ہے اور وہ دشمن سے ہار کر واپس آ رہا ہے. یہ خبر بتانے کے لیے وہ اندر گئے کمرے میں اپنی بیوی کو بتانے کے لیے. جب اس کو جا کے بتایا کہ ہمارا بیٹا شکست کھا کر واپس آ رہا ہے تو ان کی بیوی نے کہا نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ اطلاع غلط ہے. بادشاہ نے کہا, امیر دوست محمد خان نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے, پکی اطلاع ملی ہے کہ بیٹے کو شکست ہو گئی ہے. تو پھر بیوی نے یہ کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. خیر بعد میں پھر اطلاع ملی کہ بادشاہ سلامت وہ اطلاع غلط تھی, آپ کا بیٹا آپ کا شہزادہ وہ فتح یاب ہو کر کامران اور کامیاب ہو کر واپس آ رہا ہے, دشمن کو شکست دے کے واپس آیا ہے اور اس نے علاقہ بھی واپس لے لیا. جب یہ خبر ملی تو دوبارہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور بتایا کہ وہ جو پہلی خبر تھی وہ جھوٹی تھی, غلط تھی, اور تمہاری بات ہی صحیح ہے, ہمارا بیٹا کامیاب ہو کے واپس آ رہا ہے. مگر تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہاں کمرے میں بیٹھ کے کیسے کہہ دیا کہ یہ اطلاع غلط ہے اور میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان کی بیوی کا جو جواب تھا وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ جب یہ لڑکا میرے پیٹ میں آیا ہے اسی وقت سے میں نے یہ تہیا کیا ہوا تھا کہ حرام مال تو کیا مشکوک مال مشتبہ مال بھی نہیں کھاؤں گی, ایک حرام لقمہ تو درکنار مشتبہ اور مشکوک لقمہ بھی میں نے منہ میں نہیں ڈالا. اور تہجد کا میں اہتمام کرتی رہی, نمازوں کا میں نے اہتمام کیا, اور جب یہ لڑکا اللہ نے دے دیا پیدا ہوا اس کے بعد بھی میں نے اہتمام کیا چند باتوں کا. نمبر ایک کہ میں نے کبھی بھی اس کو بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا, اور جب بھی میں دودھ پلاتی تھی سورہ یاسین پڑھتی تھی. تو میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شکست کھا کے واپس آ جائے, اتنی بزدلی کا مظاہرہ کرے. یہ بات تھی, اندازہ لگائیے کہ یہ مائیں تھیں اس وقت کی جو ان کا یہ اہتمام تھا. آج تو ہماری مائیں ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں اور اس سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں, بریسٹ کینسر عام ہو رہا ہے عورتوں میں, وہ وجہ یہی ہے کہ اپنا دودھ نہیں پلاتی. فطرت کے خلاف چلنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اور کہاں اہتمام کے وضو کر کے پلانا اور سورہ یاسین یا قرآن کی تلاوت, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ٹی وی سامنے رکھا ہوا ہے, بچے کو دودھ وہ ڈبے کا پلا رہی ہیں, وہی سارا جو ٹی وی دیکھ رہی ہیں ماں دیکھ رہی ہے, تو سارے وہ بچہ حمل میں پیٹ میں بچہ ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں گانے سن رہی ہیں, تو اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں اس بچے پر. ہم کیا سمجھتے ہیں اس بات, ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے اثرات غلط پڑتے ہیں بچے پر. پھر ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں ستا رہا ہے, کوئی تعریف دے دیجیے. بھائی آپ نے کیا کیا ہے, آپ یہ تو سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے بنیاد صحیح رکھی تھی, آپ نے تقوی پر بنیاد رکھی تھی, آپ نے حلال اور طیب پر بنیاد رکھی, یہ سوچیے ذرا. پھر بچہ ستاتا ہے تو پھر راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اس کو پالا تھا اور آج یہ ہمارے خلاف بغاوت پہ اترا ہوا ہے. یہ اس وقت کی مائیں تھیں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی والدہ بھی, ان کا بھی یہی حال تھا کہ جب ان کو دودھ پلاتی تھی تو وضو کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ پلاتی تھی, تو بیٹا بھی پھر مولانا الیاس صاحب پیدا ہوا. مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پورے خاندان کی عورتوں کا یہی معاملہ تھا, طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ دودھ پلانا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلانا. چلو بھائی قرآن کی تلاوت نہیں, درود شریف ہی ہم اپنی بیویوں کو بتا دیں, بھائی درود شریف ہی پڑھ لیا کرو, تسبیح ہی پڑھ لیا کرو, تو اس کے اثرات پڑتے ہیں بچے پر, وہ بچہ پھر نیک اٹھتا ہے, اس کی اٹھان نیکی پر ہوتی ہے, وہ ماں باپ کا خدمت گزار بنتا ہے, ماں باپ کی بغاوت پر نہیں اترتا. आज तो घर घर शिकायतें हैं, हमारा बेटा ये है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है। टीवी ला के घर में रखा हुआ है वो सार, खुद हम अपने वो बकौल हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के चूंकि माँ बाप में शफकत होती है ना, शफीक होते हैं, तो वो अकेले जहन्नम में नहीं जाना चाहते, बच्चों को साथ लेके जाते हैं, लिहाजा टीवी ला के देते हैं, बेटा जरा ये देखो ताकि हम सब साथ ही रहें जहन्नम में, हमारे साथ चलो। शफकत है वालिदैन की, मगर अजीब शफकत है। सूरत शफकत की है और हकीकत आजाद की है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में बहुत उनकी सुकूनत मिस्र में थी, इसी वजह से मिस्र में शवाफे ज्यादा हैं। इमाम शाफई का मसलक मिस्र में ज्यादा फैला, तो मिस्र में रहा करते थे। इनके शागिर्द थे इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद बहुत बड़े इमाम, अपने वक्त के इमाम गुजरे। फिक्र हम्बली यहां ज्यादातर सऊदी अरब में ज्यादा है क्योंकि वो यहां रहते थे। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दोनों अपने वक्त के बड़े इमाम, और एक उस्ताद और एक शागिर्द, मगर शागिर्द ऐसा कि उस्ताद उस पर फिदा है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा कि आप कब तशरीफ ला रहे हैं हमारे यहां, अपने शागिर्द को खत लिख रहे हैं कि कब तशरीफ ला रहे हैं हमारे यहां, हमें आपका इंतजार है। जब यह खत पहुंचा तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब फौरन जवाब लिखा कि मैं फुला तारीख को फुला दिन आपके पास मिस्र में हाजिर हो रहा हूं। उस जमाने में जो बादशाह और उमरा भी थे वो भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मुतकिद थे, लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उजरा और बादशाह को भी इत्तला कर दी। लिहाजा एक शायान शान एक बहुत बड़ा मजमा जिसमें उजरा और बादशाह व खुद भी और इमाम शाफी जो उस्ताद हैं वो सब शहर से बाहर निकलकर इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इस्तकबाल किया और बड़े इकराम और एजाज के साथ उनको लाया गया। इमाम शाफई ने तारुफ कराया कि ये मेरा शागिर्द है, इंतहाई लायक शागिर्द है, मैं खुद इससे बहुत मोहब्बत करता हूं और एहतराम करता हूं। खाना खिलाया गया, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के खास घर पर ही कयाम हुआ। जब खाना खाया इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने तो सारा खाना खा गया। अदब यह है कि मेहमान को चाहिए कि थोड़ा सा खाना बचा दे ताकि उससे ये जाहिर हो, मेजबान पर ये जाहिर हो जाए, वाजे हो जाए कि मेरे मेहमान ने पेट भर के खाना भी खा लिया और थोड़ा सा बच भी गया है। और अगर सारे खत्म हो जाए और अंदर तो है नहीं, उस वक्त पूरा ला के रख दिया जाता था, उस जमाने में पूरा ही ला के रख देते थे दस्तरखान में, बाकी जो बाद में बच जाता था फिर घर वाले खाते थे। हमारे यहां तो वो बचा के रखते हैं, पतीली में से भेजते, तो उस वक्त पूरा ला के रख देते थे। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा ही खाना खा लिया, बच्चियों ने खाना पकाया था इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने कहा ये आपके वाली साहब से कहने लगी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से, कैसे मेहमान है आपके, ये आप तो बड़ी तारीफें कर रहे थे, तो सारे ही खाना खा गए, अदब तो ये था कि थोड़ा सा बचाना चाहिए, आपने तो हमें यही सिखाया है, मेहमान का अदब तो यही है। तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरी बच्चियों देखो अभी बदगुमानी ना करो, मैं पूछ लूंगा, अभी इस तरह ना कहो। अच्छा जी, फिर रात को मुसल्ला उनके लिए बिछा के रख दिया गया था, ढेले वगैरह रख दिए गए थे, पानी का लोटा भर के रख दिया गया था कि रात को उठकर ताज्जुद पढ़ेंगे। सारी रात वो सोते रहे, लेटे रहे वो बिस्तर, और सुबह इसी हालत में नमाज पढ़ने तशरीफ ले गए। और उस वक्त मस्जिदों में वजू खाने नहीं होते थे, घर से जाना पड़ता था वजू करके। अब वो और उनको उनको हैरानगी हुई कि ये क्या मामला है, रात भर तो ये सोते रहे, तहज्जुद तक नहीं पड़ी। हमारे वाली साहब ने तो कहा था कि बड़े बहुत बड़े इमाम हैं, बड़े हैं वो, इन्होंने तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। उस वक्त तो आम लोग भी तहज्जुद पढ़ा करते थे, चे जाए कि अल्लाह वाले और उलमा तो जाहिर है उनकी तो क्या शान थी, आम आदमी उस वक्त तहज्जुद पढ़ता था। तो उनको बड़ी हैरत हुई, ये क्या माजरा है, ये इतनी तारीफ हमसे की गई इनकी, और इन्होंने एक तो सारा खाना खा लिया, फिर اور پھر ساری رات یہ بستر پہ لیٹے رہے سوتے رہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے چلے گئے. وضو بھی نہیں کیا, بغیر گویا انہوں نے فجر کی نماز بغیر وضو کے پڑھی. تو آپ نے والد صاحب سے پھر یہ بات کی, آپ کیسے مہمان کو لائے ہیں آپ یہ ہمارے گھر میں, یہ تو یہ تو انہوں نے ہم نے لوٹا رکھا ہوا, لوٹا بالکل پانی سے بھرا ہوا ویسے ہی رکھا ہوا ہے, مسلح بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے, وہ انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی اور پھر بغیر وضو کے یہ نماز کو بھی چلے گئے. تو گویا انہوں نے فجر کی نماز بغیر وضو کے پڑھی. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, دیکھو میری بچیوں ابھی رک جاؤ, میں پوچھ لیتا ہوں, ابھی بدگمانی نہ کرو. دیکھیں اسلام میں اچھا گمان رکھنے کا کتنی اہمیت ہے, آخر حد تک جانا چاہیے اچھا گمان رکھنے کا, فوراً بدگمانی نہیں کر لینی چاہیے. پھر جب بات سامنے آتی ہے, حقیقت سامنے آتی ہے, تو پھر ندامت ہوتی ہے کہ ارے ہم تو یہ سوچ رہے تھے اور حقیقت یہ تھی. پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خلوت میں امام احمد ابن حنبل سے پوچھا, میری بچیاں بہت حیران ہیں, پہلے تو آپ نے سارا کھانا ہی کھا لیا, کچھ بھی نہیں بچایا. اس پر بھی ان کو حیرت ہوئی کہ ادب تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا بچا دینا چاہیے. پھر انہوں نے لوٹا بھر کے رکھا مگر آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی اور آپ ساری رات بستر پہ سوتے رہے اور پھر بغیر آپ وضو کے آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی, بغیر وضو کے آپ تشریف لے رہے نماز کے لیے. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, فرمایا, عرض کیا اپنے استاد سے کہ حضرت جب میں نے آپ کا کھانا کھانا شروع کیا تو زمین سے آسمان تک مجھے انوارات ہی انوارات نظر آئے. اتنا حلال کا کھانا آپ کا تھا, اتنا طیب اور پاکیزہ کھانا تھا کہ زمین سے آسمان تک اس کے انوارات نظر آئے. تو میں نے سوچا ہے یہ کھانا تو بڑا مبارک ہے, اس کا تو ایک ذرہ نہ چھوڑو, سب پیٹ میں پہنچا لو. اس لیے میں نے سارا سب پتیلا وغیرہ سارے برتن صاف کر دیے, سارا ہی وہ انوارات سے بھرا ہوا کھانا میں نے فائدہ اٹھا لیا اس کا, کھا لیا اس. اور جب میں نے یہ کھانا کھایا ہے تو دل میں ایسے انوارات پیدا ہوئے, ایسے انوارات پیدا ہوئے کہ میں بستر پہ لیٹا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی, کبھی قرآن کی آیت ذہن میں آ رہی ہے, کبھی کوئی حدیث ذہن میں آ رہی ہے, اور میں نے اسی ایک رات کے اندر 100 مسائل قرآن و حدیث سے نکال لیے, 100 مسئلے نکالے, 100 مسئلے. اور یہ وہ مسئلے ہیں جن تک میں آج تک نہیں پہنچا تھا, آج تک میں نے یہ مسئلے نہیں نکالے تھے, ان تک میں پہنچ ہی نہیں سکا تھا, رسائی نہیں ہو سکی تھی, اور یہ ایک رات میں نے 100 مسئلے تک رسائی ہو گئی, 100 مسائل تک. یہ آپ کے مبارک پاکیزہ کھانے کی برکت تھی. اور تہجد میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ میں ساری رات مسائل نکالتا رہا, قرآن و حدیث سے فجر تک مسائل ہی نکالتا رہا. اور عالم کے لیے مسائل کا نکالنا اور علمی کام میں مشغول ہونا تہجد سے افضل ہے, لہذا جب میں افضل کام میں مشغول تھا تو اس سے نیچے درجے کے کام میں کیوں مشغول ہوتا, کم درجے کے کام میں تو افضل میں مشغول ہوں, تہجد سے افضل کام میں نے انجام دیا ہے, لہذا میں نے اس لیے تہجد نہیں پڑھی. اور وہ لوٹے میں پانی اس لیے بھرا رہ گیا کہ میرا تو عشاء کے ہی وضو برقرار تھا, فجر تک میں مسائل نکالتا رہا, اس لیے میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو, یعنی ہم لوگ, خطاب ہم لوگوں کو ہے کہ ارے بھائی پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو, پاکیزہ مال کھاؤ نیک عمل کرو. اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت پر نکلے ہوئے تھے, رات کو وہ گشت پہ نکلتے تھے, سوتے نہیں تھے. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین تھے, وہ چھوٹا موٹا علاقہ نہیں تھا, اور گشت کر رہے ہیں راتوں کو, نرم نرم بستر بھی ان کو حاصل نہیں تھے, پھر بھی رات کو نہیں سوتے تھے, بس گشت فرماتے تھے کہ رعایا میری کس حال میں ہے. تو جہاں ایک جگہ پہنچے وہاں آواز آ رہی تھی, ایک عورت دوسری عورت سے ہی کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے. اس نے کہا کہ, دوسری عورت کی آواز آئی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا دودھ میں پانی ملانے سے. تو اب پہلی عورت کی پھر آواز آئی کہ یہاں کون سا امیر المومنین موجود ہے, اس کو کیا معلوم کہ امیر المومنین باہر کھڑے ہوئے ساری باتیں سن رہے ہیں. اور امیر المومنین بادشاہ وقت کے لیے تجسس کرنا جائز ہے. اس طرح چھپ کے باتیں سننا حاکم وقت کے لیے جائز بلکہ مستحب ہے, ثواب ملے گا اس کو. لہذا یہ تجسس وہ حرام والا نہیں تھا, جائز والا اور مستحب والا تجسس تھا. لہذا حضرت عمر باتیں سن رہے تھے چھپ کر, تو اس نے کہا کہ کون سے امیر المومنین یہاں موجود ہیں, تم دودھ میں پانی ملا دو. تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کہ امیر المومنین سے نہ ڈروں, امیر المومنین سے ڈروں اور امیر المومنین کے رب سے نہ ڈروں. وہ موجود نہیں ہے تو ان کا رب تو موجود ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم کو. اب آواز آنی بند ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے, حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے, مشہور ان کا قصے ان کے آتے ہیں, تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس گھر پہ نشان لگا دو. نشان لگا دیا اور پھر صبح کو اپنے بچوں کو بلایا, اپنے بیٹوں کو فرمایا ایک بہت اچھا رشتہ ہے نیک لڑکی کا, شادی کرنی ہے, شادی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو سب کی شادیاں ہو گئی ہیں, البتہ عاصم ایسے ہیں, حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایسے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی, آپ ان سے پوچھ لیجئے. حضرت عاصم سے پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی ہاں میں تیار ہوں, میری شادی کر دیجئے. رشتہ بھیجا گیا, پھر صبح کو تحقیق کرائی گئی, تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ روانہ فرمایا کہ بھائی تحقیق کر کے آؤ, وہ جو گھر نشان لگایا تھا کن لوگوں کا ہے. انہوں نے آ کر بتایا کہ حضرت وہ بنو ہلال کے جو قبیلہ ہے وہ قبیلے والے وہاں رہتے ہیں, ان کے خیمے وہاں پر ہیں, اور یہ جس لڑکی کی اور دو عورتوں کی آپ نے بات سنی تھی ان میں سے ایک ماں ہے اور دوسری بیٹی ہے, اور جو حکم دے رہی تھی دودھ میں پانی ملانے کا وہ ماں ہے, اور جس نے انکار کیا وہ اس کی بیٹی ہے. بس حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو بلا کے اور فرمایا کہ ایک بہت اچھا رشتہ ہے شادی کر لو, تو حضرت عاصم تیار ہو. ان کا رشتہ بھیجا گیا, دونوں کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بچی عطا فرمائی, اس بچی کی شادی عبد العزیز سے ہوئی, عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے ہوئی, اور ان کے ہاں پھر اولاد پیدا ہوئی, حضرت عمر ابن عبد, ان کا نام بھی عمر رکھا گیا. ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عمر ابن عبد العزیز. یہ وہی عمر ابن عبد العزیز ہیں جو پہلی صدی کے مجدد تھے, پہلی صدی کے مجدد تھے. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا, اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے آخر میں ایک عالم کو پیدا فرمائیں گے. یہ اللہ کا خاص انعام ہے اس امت پر کہ ہر صدی کے آخر میں ایک عالم پیدا فرمائیں گے جو دین کو بالکل بے غبار کر کے, جو باتیں دین میں شامل ہو گئیں غلط ان کو بے غبار کر کے امت کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو تم یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے, صحیح یہ ہے. مجدد کے معنی نیا کر دینے والا, یعنی دین کو نیا کر کے پیش کر دے گا امت کے سامنے. بال اتفاق پہلی صدی کے مجدد عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, اور یہ وہی ہیں. دیکھیے تقویٰ کا اثر, حلال اور حق اور حرام سے بچنے کا کیا نتیجہ نکلا کہ شادی ہوئی, دونوں کی شادی ہو گئی, عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس لڑکی کی, اور پھر اس کے بعد اولاد ہوئی, ایک بچی ہوئی, اس بچی کے ہاں یہ پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, جو پہلی صدی کے مجدد تھے. تو میرے دوستو یہ حلال اور حق کی جو کمائی ہے, طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, کہ حلال کمائی کمانا یہ ایمان لانے کے بعد یہ فرض ہے, فرض ہے, فرض. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, جیسے روزہ رکھنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے جس پر فرض ہو جائے, حج کرنا جس طرح فرض ہے جس پر فرض ہو جائے, اسی طرح یہ کسب حلال, حلال اور حق کی کمائی کمانا یہ بھی فرض ہے, فرض. اسی لیے میں نے اپنے حضرت والا سے سنا تھا ایک دفعہ کہ میاں تم, ارے میاں کیا سمجھتے ہو, یہ جو ٹھیلے والے اور یہ جو ہیں پھل فروٹ والے سبزی والے جو آواز لگاتے ہیں, گاجر اتنے روپے کلو, سیب اتنے روپے کلو, تو یہ فرض کام میں مشغول ہیں، فرض کام میں. قرآن پڑھنا نفل کام ہے، تسبیح پڑھنا نفلی کام ہے، نفلی نماز پڑھنا نفلی کام ہے، اور یہ جو پھل فروٹ کی آواز لگا رہے ہیں یہ فرض کام میں مشغول ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے حلال کی کمائی کمانے میں مصروف ہیں جو کہ فرض ہے. تو ان پر ایک ایک جملے پر ان کو قرآن سے اور تسبیح سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ قرآن اس وقت ان کو قرآن سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا، یہ آواز لگانے میں کہ سبزی اتنے روپے کلو. اس لیے بھائی یہ بہت بڑا فرض ہے، اور اس نیک اعمال کے کرنے میں حلال روزی کا بہت دخل ہے، بہت دخل ہے، بہت دخل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال کی روزی اللہ تعالی نصیب فرمائے. دوسرے مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک سیکنڈ بس اسی وقت جب وہ گھنٹہ لگتا تھا تو ان کا قدم کلاس میں ہوتا تھا، کہتے تھے حلال کی کھاتا ہوں، حلال کی کھاتا ہوں میں. مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جامعہ اشرفیہ میں پڑھا رہے ہوتے تھے، اور ان کے استاد تھے مولانا رسول خان صاحب، استاد الکل کہلاتے ہیں، بہت بڑے بڑے اساتذہ کے استاد تھے یہ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لے آتے تھے. مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. اب چونکہ گھنٹہ لگا نہیں ہوتا تھا ان کو بھی، بس وہ جیسے ہی گھنٹہ لگتا تھا مولانا رسول خان صاحب کلاس میں داخل ہو جاتے کہ بھائی ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہ ہو، میں حلال کی کھانا چاہتا ہوں. تو مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ جب گھنٹہ لگنے سے پہلے ہی وہ کلاس سے باہر آ کے ٹہلنے لگتے تھے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے مجھے داخل ہونے میں، مگر چونکہ ابھی گھنٹہ نہیں لگا تو مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے رہتے تھے، مگر ان کو جب دیکھ لیتے تھے کہ میرے استاد تشریف لے آئے اور باہر ٹہل رہے ہیں تو وہ جو گدا استاد کا رکھا ہوتا تھا اس پہ نیچے اتر کے بیٹھ جاتے تھے الگ ہو کے، کہ میرے استاد آ گئے، استاد کا ادب یہی ہے اور حق حلال کا ادب یہی ہے کہ تھوڑی دیر جب گھنٹہ لگے گا جب کلاس سے باہر جاؤں گا اور پھر ان کو اندر آنے دوں گا تو میں بھی اپنی حلال کروں گا، وہ بھی اپنی حلال کریں گے، مگر استاد کے ادب میں گدے سے اتر کے بیٹھ جاتے تھے حالانکہ استاد باہر ہیں کلاس سے. تو یہ دیکھیے ہمارے اکابر نے کیسا اہتمام فرمایا ہے ان چیزوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا کر لیجئے. الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلو. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اے اللہ اے امت کے ایک ایک فرد کو اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ جو آپ کی ولایت اور آپ کی دوستی کا سب سے اونچا مقام ولایت صدیقیت ہے، اے اللہ وہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، امت کے ایک ایک فرد کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی خاص دوستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ وہ محبت اور عشق سے بھرا ہوا دل جو آپ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو نصیب فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارے سینوں میں وہی دل ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے دل بدل دیجئے، اے اللہ اللہ والا دل بنا دیجئے، اے اللہ اللہ والا دل بنا دیجئے. اے اللہ تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے، اے اللہ تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سنت پر زندہ رکھیے، اے اللہ سنت پر موت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے. اے اللہ سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ہمیں موت نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.